سنیچر 9 جنوری سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. سعودی عرب اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ کہتے ہیں فی الحال حالات ایسے نہیں کہ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان مصالحانہ کردار ادا کرے.
اس وقت تو کشیدگی بڑھ رہی ہے, یہ نہیں وقت, ظاہر ہے کہ جب وقت آئے گا تو ہم انشاءاللہ ضرور اس پہ اپنا کردار.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, معصومہ ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کے وزیر اعظم کے امور خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ عرب و عجم کے سیاسی کشمکش صدیوں پرانی ہے مگر موجودہ حالات میں اس کا فائدہ دہشت گرد اٹھا سکتے ہیں. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سرتاج عزیز نے مزید کہا کہ سعودی عرب ایران کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان وقت آنے پر اپنا کردار ادا کرے گا.
پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ان کی کنسرن جو ہے وہ ایڈریس ہو رہی ہیں اور دوسروں کو پہنچانی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اس وقت تو کشیدگی بڑھ رہی ہے, یہ نہیں وقت, ظاہر ہے کہ ایک ہفتے کے بعد آ سکتا ہے, ایک مہینے کے بعد آ سکتا ہے, دو مہینے. اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس پہ کوئی پریڈکٹ کرنا, اس پہ بحث میں بحثہ کرنا, یہ میرا خیال ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے.
ادھر ایران نے سعودی عرب پر مسلکی منافرت پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے. خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے نام ایک خط تحریر کیا ہے جس میں کہا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا ہے اور سعودی عرب کے مسلکی منافرت کے جواب میں اس نے ہمیشہ اسلامی اتحاد کی بات کی ہے. انہوں نے ریاض پر شدت پسندی کی حمایت کرنے اور یمن میں بےمانی جنگ کرنے کا الزام بھی لگایا ہے. دونوں ممالک کے تعلقات گزشتہ ہفتے سعودی عرب میں ایک شیعہ عالم کو سزائے موت دیے جانے کے بعد سے کشیدہ ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ساحلی ضلع گوادر میں بم حملے میں کوسٹ گارڈ کے 2 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. گوادر انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق یہ سڑک کنارے نصب بم اس وقت پھٹ گیا جب کوسٹ گارڈ کی ایک واٹر ٹینکر سمیت 2 گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں. اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے. افغانستان میں حکام کے مطابق صوبے ننگرہار میں ایک امریکی ڈرون حملے میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے کم از کم 17 جنگجو مارے گئے ہیں. ظہیر الدین بابر.
صوبائی حکام کے مطابق جس وقت یہ حملہ کیا گیا مارے جانے والے شدت پسند 7 طالبان کے سر قلم کرنے کی تیاری کر رہے تھے. اس حملے میں 2 عام شہریوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. تاہم اس حملے سے متعلق امریکہ کا ابھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا. دولت اسلامیہ مشرقی افغانستان کے ان علاقوں پر قبضہ کر کے زور پکڑ رہی ہے جو ایک وقت میں طالبان کے زیر قبضہ تھے.
ادھر پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں بھی حکام نے امریکی ڈرون حملے میں 4 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں طالبان کمانڈر بھی شامل ہیں, تاہم حکام نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے. دوسری جانب پشاور میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک پولیس اہلکار کو ہلاک اور ایک کو زخمی کر دیا ہے. جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے کولون میں سال نو کے موقع پر ڈکیتی اور جنسی تشدد کے بعد یہ تجویز دی ہے کہ کسی بھی جرم کا ارتکاب کرنے والے پناہ گزین کو اس کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا. مس میرکل نے تارکین وطن کی واپسی سے متعلق قانون پر غور کرنے کا بھی اندیا دیا ہے. کولون واقعے میں ملوث افراد میں سے قریب نصف کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ وہ پناہ گزین تھے, جس کے بعد جرمنی میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اور تارکین وطن کے لیے جرمنی کے کھلے دروازے کی پالیسی پر بحث شروع ہو گئی ہے. اقوام متحدہ اور امدادی ادارے ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ ان کے خوراک پروگرام کے تحت شام میں محصور قصبے مدایا جانے والا قافلہ تیار ہے مگر یہ کل ہی روانہ ہو سکے گا. اس امدادی سامان میں خوراک اور ادویات شامل ہیں جو امدادی اداروں کے مطابق وہاں پھنسے 40,000 افراد کے لیے 1 ماہ کی ضرورت کے مطابق ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ ایسی ہی امداد ادلب صوبے کے دوسرے محصور علاقوں تک بھی پہنچائی جائے گی. بنگلہ دیش میں چائے کے باغات میں کام کرنے والے افراد نے ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی ہے. 23 باغات کے ان ملازمین نے اپنے روایتی ہتھیاروں تیر اور نیزے اٹھائے ایک پرامن مارچ کیا. ان کا کہنا ہے اکنامک زون ان کے طرز زندگی کو متاثر کرے گا. حکومت پہلے ہی چائے کے باغات کے لیے دی گئی 200 ایکڑ اراضی واپس لے چکی ہے تاکہ وہ خود وہاں فصلیں اگا سکے. ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ ان حکومتی منصوبوں کے تحت مزید زمین کھو بیٹھیں گے مگر اکنامک زون کے چیئرمین کہتے ہیں کہ ان منصوبوں کے تحت ملازمتوں کے نئے مواقع ملیں گے. شمالی کوریا کہتا ہے کہ جنوبی کوریا کا انتہائی بے باک نشریاتی پروپیگنڈا خطے کو جنگ کے دھانے کی جانب لے جا رہا ہے. شمالی کوریا کے ہائیڈروجن بم تجربے کے جواب میں جنوبی کوریا نے اس کے خلاف نشریاتی پروپیگنڈا بحال کرنے کا اعلان کیا تھا, جس کے بعد سے سیول میں شمالی کوریا کے ساتھ سرحدی علاقے میں جنوبی کوریائی خبریں اور تنقیدی مواد نشر کیا جا رہا ہے. اسرائیلی وزارت تعلیم نے ایک کتاب کے اسکولوں پر پڑھانے میں پابندی لگا دی ہے، مگر اس کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد اسے خرید رہی ہے. تفصیل سارہ حسن سے.
یہ کتاب ایک اسرائیلی خاتون کی کہانی بیان کرتی ہے جن کو نیو یارک میں ایک فلسطینی فنکار سے محبت ہو جاتی ہے جو واپس اپنے ملک جانے پر بچھڑ جاتے ہیں. بارڈر لائف نامی یہ کتاب سن 2014 میں شائع ہوئی. اسرائیلی حکام کو خدشہ تھا کہ یہ کتاب یہودی اور عرب نوجوانوں میں تعلقات قائم کرنے کی حوصلہ افزائی کا باعث بن سکتی ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاک چین اقتصادی راہداری پر بلوچستان کے تحفظات دور کرنے کے لیے وفاق کی کوششیں. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں امریکی ڈرون حملہ، 4 افراد ہلاک. ان کے علاوہ ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آج پروگرام کا حصہ ہے. سیربین میں پہلے اس خبر کی تفصیل کے پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اس وقت اس سطح پر ہے کہ جہاں اسے روکنے کے لیے پاکستان کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سرتاج عزیز نے کہا کہ موجودہ حالات میں جبکہ اس کشیدگی کا ایک فریق پاکستان سے مدد مانگ رہا ہے اور ہم اس سے یہ کہیں کہ کشیدگی کم کرو تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ہم مدد سے انکار کر رہے ہیں. ان کے بقول مصالحت کا وقت کچھ عرصے بعد آ سکتا ہے، فی الحال نہیں. سعودی عرب کے وزیر دفاع اور نائب ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کو انہوں نے پہلے سے طے شدہ دورہ قرار دیا. محمد بن سلمان اتوار کو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. اس سوال پر کہ سعودی وزیر خارجہ کے بعد سعودی وزیر دفاع کا آنا کیا پاکستان سے مزید یقین دہانیاں حاصل کرنے کے لیے ہے، تو مشیر خارجہ نے کہا
دو الگ الگ چیزوں پہ دیکھیں نا جی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 34 پارٹ ہے. ان کا دورہ بہت پہلے سے شیڈول تھا، اس سے حوالے سے نہیں ہوا. اور آپ کو یاد ہے کہ ٹیم کو انہوں نے آنا تھا، جب یہ واقعہ ہوا تو نہیں آئے. تو ڈیفنس منسٹر کا بھی جو ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ڈیفنس کوآپریشن ہے، بہت پرانے ہیں، اس میں بہت سی بات چیت کی ضرورت ہے.
اور جب سرتاج عزیز سے پوچھا گیا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکنے یا کم کرنے کے لیے پاکستان نے فوری طور پر کوئی کردار کیوں ادا نہیں کیا، تو ان کا جواب تھا
دیکھیے، اگر ایک سائیڈ آپ کو مانگ رہی ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں اور آپ کہیں جی ہم درمیان میں ہیں، تو آپ انکار کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ان کی کنسرن جو ہیں وہ ایڈریس ہو رہی ہیں اور دوسروں کو پہنچانی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اس وقت تو کشیدگی بڑھ رہی ہے، یہ نہیں وقت وہ ظاہر ہے کہ ایک ہفتے کے بعد آ سکتا ہے، ایک مہینے کے بعد آ سکتا ہے، دو مہینے. اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس پہ کوئی پریڈکٹ کرنا، اس پہ بحث میں بحثہ کرنا، یہ میرا خیال ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. جب وقت آئے گا تو ہم انشاءاللہ ضرور اس پہ اپنا کردار.
وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ نے متنبع کیا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی کا براہ راست اثر پاکستان کی سلامتی پر پڑ سکتا ہے، اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے.
ہمارے قومی مفاد کا اور اپنی سیکیورٹی کا، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس جو وہاں پہ تفرقہ یا جو کشیدگی بڑھ رہی ہے، اس کو شیعہ سنی کا نام بھی دیا جا رہا ہے، اس کا اثر ہمارے یہاں نہ ہو کہ یہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف جلوس نکلیں یا کوئی تشدد ہو. اس لیے اس پہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اس کو زیادہ کنٹروورسی یا ہوا نہیں دینی چاہیے. اس وقت تو یہ سیکٹیرین لگتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران اور عجم اور اس کی جو ہے عرب کی جو سیاسی کشمکش ہے یا وہ ہے، وہ صدیوں پرانی ہے، کوئی نئی نہیں ہے. لیکن اس وقت یہ زیادہ خطرناک کہہ لیں یا زیادہ تشویشناک کہہ لیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس وقت دہشت گردی کا جو غبار ہے بہت زیادہ ہے اس علاقے میں، اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی جو جیو پولیٹیکل حالات ہیں اس میں تمام دوسری پاورز کے بھی یہاں پہ اپنے ایجنڈاز ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ زیادہ وہ ہے. اسی لیے سارے اسلامی دنیا کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کام.
سعودی ایران کشیدگی پر آپ نے پاکستان کا موقف سنا. یہ تھے پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز. آپ کو یاد ہوا کہ گزشتہ دنوں سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر پاکستان گئے تھے، اب سعودی وزیر دفاع محمد سلمان پاکستان جا رہے ہیں. میں نے سعودی عرب میں صحافی راشد حسین سے پوچھا کہ کیا سعودی عرب پاکستان سے کسی خاص امداد، خاص کر فوجی امداد کی کوئی ٹھوس امید لگائے بیٹھا ہے. انہوں نے بتایا
کہ اس کو بہت بڑے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ غور کریں کہ جو گزشتہ دو دنوں سے شہزادہ محمد بن سلمان جو کہ وزیر دفاع بھی ہیں اور نائب دوئم بھی ہیں یہاں کے، ان کا اگر اکنامکس کا جو انٹرویو آیا ہے اور جس کی بہت باضابطہ جگہ جگہ سنائی دے رہی ہے، تو اس میں انہوں نے دو باتیں بہت کلیئرلی کہی ہیں. پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ جنگ کا ایران سے کوئی تصور نہیں ہے کہ جنگ ہوگی ایران سے، وی آر ناٹ ہیڈنگ ٹوورڈ دیٹ، ہم اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں قطعی. اور انہوں نے بالکل اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا کہ جنگ ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیے، اس پورے خطے میں ایک تھریٹ پرسپشنز بہت ہیں، پراکسیز کی وار ہو رہی ہے، اور پھر جب پراکسیز کی وار ہوتی ہے تو پھر اس کے اثرات اپنے ملک پر بھی پڑتے ہیں. اور سعودی عرب کو ذرا سا براڈ تناظر میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو ایک امریکی چھتری ہوا کرتی تھی، اب وہ ختم ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے یا بڑی حد تک کم ہو گئی، ختم نہیں بھی ہوئی ہے، اور اس لیے اب وہ دوسرے حلیفوں کی تلاش میں ہیں جس میں پاکستان بہرحال ایک وقت رکھتا ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی صلاحیت ہے، اور اس لیے پاکستان سے وہ چھتری کی توقع کی جا رہی ہے سعودی عرب کے. ہم نے، ہم اور آپ جس طرح کے ہمارے تعلقات ہیں، اس میں پاکستان وہ چھتری ایکسٹینڈ کرے گا دوسرے اور ممالک کے علاوہ.
اگر ایک فہرست ہم بنانا چاہیں اور اب تک جو باتیں سامنے آئی ہیں ان کی روشنی میں، سعودی عرب پاکستان سے موجودہ حالات میں کیا ایسی چیز ہے جو وہ چاہتا ہے کہ مل جائے گی اسے؟
لیکن اس وقت پوری کی اسلامک دنیا ہے. شہزادہ سلمان نے ایک بات اور بہت انٹرسٹنگ کہی تھی، جس میں انہوں نے ان کے ممالک کا ذکر کیا تھا جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جن کو بھی انہی مسائل کا سامنا ہے جو سعودی عرب کو ہے. اور اس میں انہوں نے مصر اور تونس اور دوسرے عرب ممالک کا، خلیجی ممالک اور بحرین کا نام لینے کے علاوہ پاکستان کا نام بھی لیا تھا. تو دیکھیے، مسائل اس خطے کے بالکل ایک ہی ہیں، جو جہاں بیتے گی وہ اس کا کہیں نہ کہیں پرتو ہم پر بھی آئے گا. اور سعودی عرب اور ایران دونوں اس وقت اپنے حلیفوں کی تلاش میں ہیں. اب یہ 34 ملکوں کی، پاکستان نے ایک چیز پہ تو نفی کر دی ہے کہ یمن میں ہم آپ کے ایگریشن میں ساتھ نہیں دے سکتے، اگر آپ کہیں حملہور ہو رہے ہیں تو اس کے لیے ہم، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن 34 ملکوں کا جو ایک اینٹی ٹیررسٹ سیل بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کو کسی نہ کسی حد تک طاقت بھی چاہیے، اور وہ طاقت سے کہاں سے آئے گی؟ وہ طاقت پاکستان سے آ سکتی ہے، ترکی سے آ سکتی ہے، یہی یا ملیشیا، انڈونیشیا سے آ سکتی ہے. انڈونیشیا نے پہلے ہی نہیں کر دیا ہے اسے، تو آپ لے دیں کہ یہ چند ممالک ہیں، ان سے طاقت کے لیے ایک مسل پاور تو چاہیے نہیں، اور اسی مسل پاور کی تلاش میں پاکستان گئے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ فوری طور پہ نہیں ہے کہ وہ اس کی ایران کے ساتھ جنگ میں جھونکنا چاہ رہے ہیں.
اچھا راشد، اب یہ جو 34 ملکوں پر مشتمل دفاعی اتحاد بن رہا ہے، کیا موجودہ حالات میں کو دیکھتے ہوئے اس کا کوئی مستقبل نظر آتا ہے؟
دیکھیے، اس وقت تک ایک، اس میں انہوں نے دہشت گردی کو ایک بڑا مسئلہ گردانا ہے. اب اس دہشت گردی میں آپ کس کو آئی سی ایس ہے مثال کے طور پہ، آئی سی ایس سے تو پاکستان کا بھی مسئلہ ہے، القاعدہ ہے، القاعدہ سے تو پاکستان کا بھی مسئلہ ہے، طالبان بھی ہے تو طالبان سے پاکستان کا بھی مسئلہ ہے. یہ سارے دہشت گرد تنظیمیں تو بہرحال کہیں جا رہی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس میں ایران کو بھی شامل کر دیا جائے، کیا اس میں حزب اللہ کو بھی؟ اس کی ڈیفینیشن کے سوال ضرور آئے گا. لیکن پاکستان نے اس بات کی تو حامی بھری ہے کہ ہم اس چوتھے اس کا حصہ ہوں گے. اب کس حد تک ہوں گے، دامے درمے سکھنے، ہم کہاں تک جائیں گے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور غالباً اسی کو پش کرنے کے لیے پہلے عادل جبیر گئے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ خود شہزادہ محمد بن سلمان آنے والے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ملا کر کے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں اس کی جا رہی کہ اس کا رول زیادہ سے زیادہ ہوگا. اب پاکستان کی حد تک حامی بڑھتا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ آئندہ
دنوں میں ہی واضح ہوگا. یہ تھے سعودی عرب سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار راشد حسین. اور اسی تناظر میں میں نے بات کی کئی ممالک میں پاکستان کے لیے سفارتی خدمات انجام دینے والے سابق سفیر ظفر ہلالی سے، اور ان سے پوچھا کہ سعودی وزیر خارجہ پاکستان آئے، اب سعودی وزیر دفاع اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، تو اس اچانک سفارتی سرگرمی کے ذریعے سعودی عرب پاکستان سے کیا حاصل کرنے کی توقع کر رہا ہے؟
دیکھیے سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو کافی امداد دیا ہے اور بڑے اور مشکل وقت سے انہوں نے ہماری مدد کی ہے, تو اب جو ان کو چاہیے وہ سمجھتے ہیں, اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کو کچھ ریٹرن دیں, اور یہ ایسا وقت ہے کہ ان کو ہماری ضرورت ہے, تو وہ آئے ہیں اس چیز کے لیے, پوچھنے کے لیے کہ آپ کب کسی حد تک اور کس حد تک آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے, ان دی نیو الائنس جو بن رہا ہے کیا آپ کر سکتے ہیں, کیا آپ دیں گے, کس طریقے سے آپ ہمیں مدد کر سکتے ہیں؟
تو پاکستان کیا سعودی عرب کی فوجی امداد بھی کرنے کو تیار ہوگا؟ کیا وہ اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے تیار ہوگا جہاں سعودی عرب چاہے یا جہاں سعودی عرب ضرورت محسوس کر رہے ہیں؟
دیکھیے اگر تک کسی اور ملک میں ہماری فوج کو جانا ہے وہ تو ہرگز نہیں, پاکستان کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہے گا جو ایسا لگے گا کہ ہم اس ایران سعودی جنگ میں سعودی کے ساتھ کھڑے ہوئے, یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ ہم کبھی کریں گے نہیں, اور نہ یہ ہمارے عوام کی خواہش ہے. اور ایک دفعہ پہلے ایسا واقعہ آیا تھا یمن میں اور ہم نے سیدھا بتا دیا تھا کہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے, مگر اگر وہ ٹیررزم کے خلاف کوئی امداد چاہتے ہیں اور ہماری ایکسپرٹیز اگر کچھ ہے جو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضرور وہ حاضر ہوگا. ہاں اگر سعودی عربیہ کی انٹیگریٹی پہ تھریٹ ہے, اگر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ تھریٹ ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ ہمیں ٹروپس بھیجیں اور اس لیے کہ وہ ولربل فیل کرتے ہیں, تو سعودی عربیہ ہم ٹروپس بھیجنے کے لیے شاید تیار ہو جائیں گے. پہلے بھی ہم نے بھیجا ہے 1990 میں, تو ہمارے 50,000 سولز تھی ادھر, یہ سب کرنے کے لیے میرے خیال میں تیار ہیں, مگر یہ نہیں کہ ان کے کہنے پہ کسی تھرڈ ملک پہ ہم اپنے فوج بھیجیں اور کسی ادھر ہمارے فوج کو وہ استعمال کریں اپنے مقصد کے.
اچھا ظفر ہلالی صاحب, پاکستان جو ایک سعودی عرب کی زیر قیادت اتحاد بن رہا ہے 34 ملکوں کا, اس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان بھی شامل ہے, تو اس کی کیا نوعیت ہے, آپ کے علم میں کیا ہے؟
جی جی, جب یہ اناؤنس ہوا تھا تو ہمیں پتہ نہیں تھا کس قسم کا کوآپریشن, تو اب یہ جو آ رہا ہے, یہ پرنس سلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے آ رہا ہے کہ ٹو فلیش آؤٹ ڈیٹیل, یہ ہمیں بتائیں گے کس طریقے کا کوآپریشن ہوگا, کیا ہمارے سے ان کی ضرورت ہوگی, یہ سب جب ہمیں پتا چلے گا اور گیون دا ریزرویشن بھی ہے, اگر ہم ان کو مد نظر رکھ کے کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں گے اور کرنا بھی چاہیے, مگر کبھی نہیں کہ ہم اپنی فوج استعمال کریں ان کے ایجنڈے کے لیے تیسری ملک میں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
مگر خبریں تو یہ آئی تھی کہ پاکستان شامل ہو چکا ہے اس اتحاد میں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پرنس سلمان آ رہے ہیں, وہ تفصیل بتائیں گے, اس کے بعد پاکستان فیصلہ کرے گا, یہ کیسے ممکن ہے؟
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, چکن اینڈ ایگ کی پتہ نہیں کہانی ہے, انہوں نے جب اناؤنس کیا تھا ہم نے آؤٹ آف ہینڈ ریجیکٹ نہیں کیا تھا, حالانکہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ہم نے جب الائنس دیکھا تھا ہم نے سوچا تھا کہ اس الائنس میں 34 ملک ہیں جس میں انڈونیشیا بھی ہے, ترکی بھی ہے, اور یہ کوئی جنرل الائنس ہوگا. میرے خیال میں یس, یہ صحیح بات ہے کہ ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا تھا کہ کیا یہ الائنس کس شیپ کا ہوگا, مگر اب جب پتا چلے گا تو ہمارا جو انیشل جو رسپانس تھا وہ یا کنفرم کریں گے یا کچھ ہم ریزرویشنز اپنے بتائیں گے ان کو یا ہماری پارٹیسپیشن کنڈیشنل کریں گے.
ظفر ہلالی صاحب, آپ سفارتکاری کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور پاکستان کو کی نمائندگی آپ کر چکے ہیں بیرون ملک, یہ بتائیے کہ مسلم ممالک کا دفاعی اتحاد جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے او آئی سی, اس کے تحت کیوں نہیں بنایا جا سکتا یا بن سکا کہ اب الگ 34 ملکوں کا اتحاد بنایا جائے اور باقی جو چند ملک ہیں وہ الگ تھلگ رہے ہیں؟
آپ کو یاد ہوگا 1974 میں میں خود ادھر تھا جب لاہور میں اس او آئی سی کا سمٹ ہوا تھا, اس وقت پوری مسلم امہ جو تھی یونائٹیڈ تھی, اس وقت ایران اور سعودی عربیہ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے پرائس رائز کیا تھا تیل کا, ان کے ہر قسم کے جو ویژن بھی تھا کافی یونائٹیڈ تھا, اس وقت وہ نہیں کوآپریٹ کر سکے, اس وقت شاہ آف ایران اس لیے نہیں آیا 1974 اسلامک سمٹ پہ کہ ہمیں اس نے کہا تھا کہ گدافی کو نہ بلاؤ, ہم نے کہا سوری قذافی تو آئے گا, تو شاید ایران نے کہا کہ پھر اگر وہ آئے گا میں نہیں آؤں گا, ہم نے کہا نہ آئے. کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت اتنی یونٹی تھی کہ ایسا سب لگتا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا, مگر پھر بھی اس وقت یہ کوآپریشن نہیں ہو سکا.
یہ تھے پاکستان کے سابق سفیر اور تجزیہ نگار ظفر ہلالی. اور اب دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو, جس کا موضوع بھی سعودی عرب اور ایران کے درمیان پیدا ہونے والا حالیہ تناؤ ہے.
سعودی عرب میں ممتاز شیعہ عالم دین شیخ نمر باقر النمر کو موت کی سزا دیے جانے کے بعد پورے خلیج میں سیاسی بے چینی پھیل گئی ہے. خلیجی ممالک شیعہ سنی مسلک کے اعتبار سے اپنی اپنی سیاسی حمایتوں اور وفاداریوں کا اعلان کر رہے ہیں. اس مسئلے کی تناؤ اور کشیدگی کی بازگشت جنوبی ایشیا تک پہنچ چکی ہے. شیخ النمر یوں تو مذہبی رہنما تھے, لیکن وہ پاکستان اور بھارت کی جماعت اسلامی اور جمعیت العلماء کے رہنماؤں کی طرح خاصی سیاست کیا کرتے تھے. وہ سعودی حکمراں خاندان کے سخت خلاف تھے. یہ تو تھا ظاہری سیاسی اور مسلکی پہلو جس کے پس منظر میں شیخ النمر کو موت کی سزا دی گئی. دراصل سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک عرصے سے مذہبی اور سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے کے سوال پر رسا کشی چل رہی ہے. گزشتہ برس امریکہ اور پانچ بڑے ملکوں کے ساتھ جوہری سوال پر معاہدہ اور سیریا کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس مہینے کے آخر میں جنیوا میں شروع ہونے والے مذاکرات میں ایران کو بھی ایک فریق کے طور پر شامل کرنے سے سعودی عرب کا سنی حکمراں خاندان گھبرایا ہوا ہے. یمن سے لے کر شام, لبنان, بحرین اور عراق تک ایران کا سیاسی اور مذہبی اثر تیزی سے بڑھ رہا ہے. سعودی عرب ایک طرف تو تیل کی قیمتیں گرنے سے معاشی طور پر زبردست دباؤ میں ہے, اور دوسری جانب یمن میں سعودی عرب کے پڑوس میں شیعہ ہوتی باغیوں کا عروج سعودی حکمرانوں کے لیے شدید مشکلیں پیدا کر رہا ہے. ایران اور سعودی عرب کے درمیان سیاسی اور مذہبی اثر و رسوخ کی لڑائی سعودی عرب پر پڑتے ہوئے دباؤ کا بھی عکاس ہے. سعودی عرب سیاسی اعتبار سے دنیا کا سب سے قدامت پسند ملک تصور کیا جاتا ہے. ملک میں شہریوں کو بیشتر سیاسی اور انفرادی حقوق حاصل نہیں ہیں. لوگوں میں سیاسی اصلاح کے لیے بے چینی بڑھ رہی ہے, لیکن سعودی حکمراں اقتدار کھونے کے خدشے سے کسی جامع اور ٹھوس قدم اٹھانے سے گریز کرتے آئے ہیں. ایران بھی 1989 سے آیت اللہ خمینی کے اسلامی انقلاب کے بعد سخت گیر ملاؤں کی گرفت میں رہا ہے. ایران 35 برس کی سخت گیریت کے جبر و ظلم سے نکلنے کے لیے بیتاب ہے, لیکن ملک کے سیاست پر ملاؤں کی گرفت اتنی ہی مضبوط ہے جتنی کمیونزم کے خاتمے سے پہلے سوویت یونین پر کمیونسٹ پارٹی کی ہوا کرتی تھی. ایران اور سعودی عرب دونوں ہی اپنی سیاسی کشمکش کو بہت حد تک مسلکی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے مشرق وسطی میں اس وقت وہی صورتحال ہے جو 80 کے اختتام اور 90 کے اشرے کے ابتدائی دنوں میں رومانیا, مشرقی جرمنی اور پولینڈ سے لے کر سوویت یونین تک پھیلی ہوئی تھی. ایران, کویت, متحدہ عرب امارات, اردن, لبنان, شام اور اس خطے کے دوسرے سبھی ممالک دنیا میں اکیلے ایسے ممالک ہیں جہاں سیاسی اور انفرادی آزادی اور بنیادی انسانی حقوق حاصل نہیں ہیں. یہ ممالک رفتہ رفتہ اب اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جب یہ رومانیا اور سوویت یونین کی طرح اپنے ہی نظام کے بوجھ سے ٹوٹ جائیں گے. ان سبھی ملکوں کے سیاست کا سب سے اہم پہلو مذہب رہا ہے, جس کا استعمال وہ صرف اپنے ذاتی اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے کرتے آئے ہیں. مذہب دراصل ان کی سیاست کا یرغمال رہا ہے. سیاسی تھیوری کے اعتبار سے ان ممالک میں تین مرحلوں میں سے ایک مرحلہ گزر چکا ہے. یہ وہ مرحلہ تھا جب ان ملکوں کے حکمراں اپنے عوام کا اعتبار اور احترام کھو دیتے ہیں. دوسرا مرحلہ وہ ہے جب عوام کے اندر موجودہ نظام سے شدید بیزاری اور بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے. تیسرے مرحلے میں یہ نظام ٹوٹ جاتا ہے یا لوگ اس نظام کو اکھاڑ پھینکتے ہیں. پورا مشرق وسطی انہی مرحلوں سے گزر رہا ہے. 21ویں صدی میں 19ویں صدی کے سیاسی اصولوں سے ملک اور حکومتیں نہیں چلائی جا سکتی. مشرق وسطی اس وقت ایک سیاسی قوت فشاں ہے جو کسی بھی لمحے پھوٹ سکتا ہے. یہ سیاسی انتشار ان ملکوں کے لیے نہیں, پوری دنیا کے لیے ایک نیک فال ہے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
اور اسی موضوع پر یہ خبر بھی کہ ایران نے اقوام متحدہ کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا. ایران نے الزام لگایا ہے کہ سعودی عرب فرقہ وارانہ منافرت پھیلا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے نازیہ میمن سے.
خبر رسائے ادارے اے ایف پی کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے نام ایک خط میں سعودی عرب پر مسلکی منافرت پھیلانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ریاض ایران کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے. خیال رہے کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات گزشتہ ہفتے اس وقت کشیدہ ہو گئے تھے جب سعودی عرب نے ایک شیعہ عالم نمر النمر کو دہشت گردی کے الزام میں پھانسی دے دی تھی. اس کے بعد ایران میں ہونے مظاہرے میں تہران میں قائم سعودی عرب کے سفارتخانے کو نقصان پہنچا تھا, جس کے بعد سعودی عرب نے ایران سے سفارتی تعلقات ختم کر لیے تھے. ایران کے وزیر خارجہ نے بان کی مون کو لکھے جانے والے اپنے خط میں ریاض پر شدت پسندی کی حمایت کرنے اور یمن میں بے معنی جنگ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں اپنے ہمسائے میں کشیدگی میں اضافے کی نہ کوئی خواہش ہے اور نہ ہی اس میں ہماری کوئی دلچسپی ہے۔ ایران نے سعودی عرب کے مسئلے کی منافرت کے جواب میں ہمیشہ اسلامی اتحاد کی بات کی ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے کہ خطے میں کشیدگی ایران بڑھا رہا ہے نہ کہ سعودی عربیہ۔
یہ تھے ہمارے ساتھی نازیہ میمن، سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
ریم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا۔
کے حوال کے ساتھ عظیم رفیع۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کل نیوزی لینڈ کے دورے پر روانہ ہو رہی ہے۔ پاکستانی ٹیم اپنے اس دورے میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کے ساتھ 3 T20 میچز اور 3 ون ڈے میچز کھیلے گی۔ اس سلسلے کا پہلا T20 میچ 15 جنوری کو آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مینیجر انتخاب عالم نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستانی ٹیم نیوزی لینڈ میں بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کرے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ دورہ نیوزی لینڈ پاکستانی ٹیم کو ورلڈ T20 میچز کے لیے تیاری میں مدد دے گا۔ واضح رہے کہ پاکستانی اسکواڈ میں محمد عامر بھی شامل ہیں، جن کو ویزا ملنے کے بعد اب ان کی دورہ نیوزی لینڈ میں شمولیت میں حائل آخری رکاوٹ بھی دور ہو گئی ہے۔ اور گولف میں کھیلے جانے والے ٹورنامنٹ آف چیمپئنز کے اب تک کے میچز میں امریکی گولفر جارڈن اسپیتھ کو واضح برتری حاصل ہو گئی ہے۔ عالمی رینکنگ میں اسپیتھ اس وقت دنیا کے نمبر 1 گولفر ہیں۔ اور فٹ بال کے ایف اے کپ کے کھیلے جانے والے میچز میں ایکسیٹر اور لیورپول کا مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا، جبکہ آج کھیلے جانے والے میچز میں آرسنل کا مقابلہ سنڈرلینڈ کے ساتھ اور برائٹن کا مقابلہ ہل کے ساتھ ہوگا۔ ایتھلیٹکس میں برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹ محمد فرح کو امید ہے کہ 2016 ان کے کیریئر کا بہترین سال ہوگا۔ اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ 2016 ان کے لیے نئی شروعات کے ساتھ ایک بڑا سال ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس سال اپنے خوابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ فرح کا یہ بیان انٹرنیشنل ایسوسیشن آف ایتھلیٹکس فیڈریشن کی جانب سے 3 سینئر آفیشلز پر ممنوع ادویات کے استعمال کی وجہ سے تاحیات پابندی کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس موقع پر محمد فرح نے IAAF کے صدر کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کی تعریف بھی کی۔ اور رگبی یونین میں ویلس اور آسپری کے اہم کھلاڑی رس ویب زخمی ہونے کے باعث 6 نیشن کے کسی میچ میں حصہ نہیں لے پائیں گے۔ ویلز اپنی 6 نیشن کمپین کا آغاز 7 فروری سے کر رہی ہے۔ ویب کے ڈاکٹرز کے مطابق امید ہے کہ ان کی صحت فروری کے آخر تک بحال ہو پائے گی۔ ویب پچھلے سال ستمبر میں اٹلی کے خلاف ورلڈ کپ کے وارم اپ میچ میں پاؤں پر چوٹ لگنے کے باعث زخمی ہو گئے تھے۔
کھیلوں کے حوالے کے ساتھ یہ تھے عظیم رفیع۔ جرمنی پناہ کے حصول کے قوانین میں سختی کر رہا ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری پر بلوچستان کے تحفظات دور کرنے کی وفاق کی کوششیں۔ ان کے علاوہ ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آنے کو ہے۔ اس وقت سنیے خبروں کا خلاصہ جو معصومہ ملک پیش کر رہی ہیں۔
پاکستان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ایران کشیدگی میں کمی کے لیے وہ وقت آنے پر اپنا کردار ادا کرے گا۔ ادھر ایران نے اقوام متحدہ کو لکھے ایک خط میں سعودی عرب پر مسئلے کی منافرت پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ کہا ہے کہ خود وہ مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا ہے۔ افغانستان میں حکام کے مطابق صوبے ننگرہار میں ایک امریکی ڈرون حملے میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے کم از کم 17 جنگجو مارے گئے ہیں۔ ادھر پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں بھی حکام نے امریکی ڈرون حملے میں 4 افراد کی ہلاکت دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع گوادر میں بم حملے میں کوسٹ گارڈ کے 2 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. ترک فوج کا کہنا ہے کہ جنوب مشرقی علاقے میں ایک تازہ کارروائی کے دوران انہوں نے کرد ملیشیا پی کے 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 18 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
معصومہ ملک سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات. پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری کے منصوبے کے بارے میں بلوچستان میں سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے مختلف تحفظات سامنے آئے ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقیات احسن اقبال نے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کا دورہ کیا اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
وفاقی وزیر احسن اقبال نے اقتصادی راہداری پر بلوچستان کے سیاسی رہنماؤں کے تحفظات کے خاتمے کے لیے کوئٹہ کا خصوصی دورہ کیا. اس سے قبل انہوں نے اس مقصد کے لیے پشاور کا دورہ کیا تھا. دورہ کوئٹہ کے موقع پر انہوں نے انجمن تاجران کے عہدیداروں کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں. ان سے ملاقات کرنے والے سیاسی رہنماؤں میں پشتونخوا میپ، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے علاوہ بعض دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما شامل تھے. پشتونخوا میپ کے رہنماؤں نے نہ صرف یہ مطالبہ کیا کہ اقتصادی راہداری کے مغربی روٹ کو ترجیح بنیادوں پر تعمیر کیا جائے بلکہ اس پر دیگر سہولیات بھی فراہم کیے جائیں. اس حوالے سے پشتونخوا میپ کے رہنما رحیم زیارت وال کا کہنا تھا.
اور ساری دنیا کے ساتھ آپ کو لنک کر سکتا ہے اور یہ شارٹیسٹ روٹ ہے اور اس میں کاریڈور کے حوالے سے جو سہولیات وہاں پہ ہونی ہے، مثال کے طور پہ صنعتی زون بننے ہیں، اس کا کوئی نقشہ کوئی ہو تاکہ ہمارے لوگ وہ کر سکے. پھر اس کے علاوہ صنعتی زون کے علاوہ فائبر آپٹک ہے، بجلی کے منصوبے ہیں، ریلوے لائن ہے.
اقتصادی راہداری کے اس وقت 2 روٹس کی بات کی جا رہی ہے. ان ملاقاتوں کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے ان کے بارے میں بتایا.
ایک ایکسس اس اکنامک کوریڈور کا بلوچستان کے جو پسماندہ ترین علاقے ہیں ان میں گوادر سے کوئٹہ اور اوپر زوب کے ذریعے ترقی کی لہر لائے گا، اور دوسرا گوادر سے خوزدار کی طرف جو ایکسس ہے جو رتو ڈیرو تک جائے گا وہ بھی ایک ڈیپ بلوچستان کے جو اندرونی پسماندہ ترین علاقے ہیں.
احسن اقبال نے بتایا کہ دبے کو بلا جواز متنازع نہیں بنایا جائے کیونکہ اس سے غیر ملکی سرمایہ کاری متاثر ہوگی.
لیکن اگر کسی جگہ سے دھمکی آمیز گفتگو ہو، کسی جگہ پہ لڑائی جھگڑے کی گفتگو ہو، وہاں پہ انٹرنیشنل انویسٹر نہیں آتا، وہ بھاگ جاتا ہے. اور جو کوئی قائدین ایسی دھمکی آمیز گفتگو اگر کر رہے ہیں تو وہ سیاست کے لیے تو ٹھیک ہے، مے بی سیاست اچھی ہوگی، لیکن خود ان کے اپنے صوبے یا علاقے کے لیے ٹھیک نہیں، چونکہ بین الاقوامی انویسٹر کبھی لڑائی جھگڑے میں جا کے انویسٹمنٹ نہیں کرتا.
بلوچستان اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما مولانا واسی نے کہا کہ وفاقی حکومت نے لوگوں کو منصوبے کے حوالے سے اندھیرے میں رکھا جس کے باعث تحفظات سامنے آ رہے ہیں.
لیکن ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ہمارے آنکھیں بھی آپ نے بند کیا ہوا ہے، ورنہ اگر آپ ہمارے آنکھیں بند نہیں کرتے کریڈور کے حوالے سے تو مشرقہ مفادات کونسل ہے اس کے سامنے لائے تاکہ سب بھارتی پہچان سکے کہ بھارتی اس چیز کا نام ہے اور اس طرح چیز ہے اور اس طرح وہ ہے، لیکن قوم کے آنکھیں تو آپ نے بند کر دیے.
احسن اقبال کا کہنا تھا کہ اقتصادی راہداری سے سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کو پہنچے گا.
بلکہ بلوچستان اس منصوبے کا گیٹ وے ہے اور انشاءاللہ تعالی اس منصوبہ کا جو سب سے زیادہ بینیفیشری ہوگا، جو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، وہ بلوچستان کا صوبہ ہوگا.
بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کے اس منصوبے کے حوالے سے رائے مختلف ہے. ان میں سے پشتون کمپرس جماعتیں اور سیاسی جماعتوں کے پشتون رہنما اقتصادی راہداری کے بھرپور حامی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اقتصادی راہداری کا اصل روٹ مغربی روٹ ہے جو گوادر، خوزدار، کوئٹہ اور جوب سے ہو کر خیبر پشتونخوا میں داخل ہوتا ہے. ان جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بجلی اور صنعتی زون کے جو منصوبے مشرقی روٹ کے لیے تجویز کیے گئے ہیں وہ مغربی روٹ پر نہیں ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر اصغر چغزئی بھی احسن اقبال سے ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے. ان کا کہنا ہے کہ احسن اقبال ان کو مطمئن نہیں کر سکے.
ایک طرح سے ورغلا کے دھوکہ دے کے ہم نے ان پہ واضح کیے ساری باتیں. ایک بات ہم نے کل اس کے منہ پہ کہا ہے، احسن اقبال کی لمبی چوڑی ٹیکنیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہم 1% نہ مطمئن انہوں نے ہمیں کیا اور نہ مطمئن تھے اور نہ ہے.
جہاں تک بلوچستان کے بلوچ آبادی کا تعلق ہے ان کی جانب سے ان منصوبوں کے حوالے سے اس طرح کی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا جو کہ پشتون آبادی کی جانب سے کیا جا رہا ہے. ان منصوبوں کے حوالے سے بلوچ قوم پرست جماعتیں تین حصوں میں تقسیم ہیں. بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں اور علیحدگی پسند قوم پرست جماعتیں نہ صرف ان منصوبوں کی سختی سے مخالفت کر رہی ہیں بلکہ عسکریت پسند تنظیمیں ان منصوبوں کو حملوں کا بھی نشانہ بنا رہی ہیں. جہاں تک پارلیمانی سیاست کرنے والی بلوچ قوم پرست جماعتوں کا تعلق ہے، ان میں سے حکومت میں شامل نیشنل پارٹی گوادر اور اس سے منسلک تمام منصوبوں کی حامی ہے، جبکہ حزب اختلاف کی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کو بھی ان منصوبوں پر سنگین تحفظات ہیں. انہی تحفظات کے حوالے سے کل بی این پی کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی منعقد کی جا رہی ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں حکام کے مطابق امریکی ڈرون حملے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ادھر پشاور میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک پولیس اہلکار کو ہلاک اور ایک کو زخمی کر دیا ہے. پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان تفصیل کے ساتھ.
ڈرون حملہ آج صبح شیوال کے علاقے منگریتئی کے مقام پر کیا گیا. سرکاری ذرائع کا کہنا تھا کہ امریکی جاسوس طیارے نے ایک مکان پر 2 میزائل داغے جس سے 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں. ایسی اطلاعات ہیں کہ ہلاک ہونے والے افراد میں طالبان کمانڈر بھی شامل ہیں، لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. امریکی جاسوس طیارے کا یہ اس سال کا پہلا حملہ تھا جو شمالی وزیرستان ایجنسی میں کیا گیا. گزشتہ سال امریکی جاسوس طیارے نے شمالی وزیرستان میں 13 حملے کیے تھے جو سال 2014 کی نسبت نصف تھے. یہاں ان دنوں ایسی خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ امریکی جاسوس طیاروں کے حملوں میں ڈرامائی کمی واقع ہوئی ہے. سال 2010 میں امریکی جاسوس طیارے نے پاکستان میں 130 کے لگ بھگ حملے کیے تھے جس سے بڑی تعداد میں جانی نقصانات بھی ہوئے تھے. شمالی وزیرستان میں پاکستان فوج نے جون سال 2014 میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن ضرب عزب شروع کیا تھا، جس میں حکام کے مطابق بڑا حصہ اب شدت پسندوں سے صاف کر دیا گیا ہے. اس آپریشن کے نتیجے میں لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے اور اب گزشتہ سال مارچ میں ان کی واپسی کا سلسلہ تو شروع کیا گیا، لیکن یہ سلسلہ انتہائی سست روی سے جاری ہے. اس کے علاوہ آج ادھر پشاور میں کوہاٹ روڈ پر نامعلوم افراد نے پولیس کے رائڈر سکواڈ پر فائرنگ کی ہے. بالاماڑی پولیس تھانے کے اہلکار نور زیب نے بتایا کہ اہلکار معمول کی گشت پر تھے کہ کوہاٹ روڈ پر اوور ہیڈ برج کے پاس نامعلوم پیدل افراد نے ان پر فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گئے. اس واقعے میں سپاہی صفت ہلاک جبکہ سپاہی نور ولی زخمی ہوئے ہیں. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
اور ادھر بلوچستان کے ساحلی ضلع گوادر میں ایک بم حملے میں کوسٹ گارڈز کے 2 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. کوئٹہ سے ایک مرتبہ پھر نامہ نگار محمد کاظم.
بم حملے کا واقعہ جیونی کے علاقے کلدان میں پیش آیا. گوادر انتظامیہ کے ذرائع نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ نامعلوم افراد نے کلدان کے علاقے میں سڑک کنارے دماغ خیز مواد نصب کیا تھا. دماغ خیز مواد اس وقت پٹ گیا جب کوسٹ گارڈز کی ایک واٹر ٹینکر سمیت 2 گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں. بم حملے کا نشانہ بننے والے اہلکار پانی لینے جا رہے تھے. اہلکاروں کی گاڑی دھماکے کی زد میں آ گئی، جس کے نتیجے میں کوسٹ گارڈز کے 2 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. زخمی اہلکاروں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیا گیا. اس واقعے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے. ضلع گوادر ایران سے متصل بلوچستان کا سرحدی ضلع ہے. گوادر انسامی لحاظ سے بلوچستان کے مکران ڈویژن کا حصہ ہے. گوادر اور مکران ڈویژن کے دیگر علاقوں میں پہلے بھی سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملے ہوتے رہے ہیں. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور اب امریکہ سے یہ خبر کہ ریاست فلاڈیلفیا میں پولیس نے ایک مسلح شخص کو، ایک سیکورٹی اہلکار کو قاتلانہ حملے میں شدید زخمی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. پولیس کے مطابق ملزم نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی حمایت کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے. تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
فلاڈیلفیا شہر میں پولیس کے مطابق 33 سالہ پولیس والے جیسی ہارٹنیٹ کو حملہور نے اس وقت پستول سے گولیوں کو نشانہ بنایا جب پولیس کی کار کے اندر بیٹھے پولیس والے نے حملہور کے اشارے پر کار کو روکا تھا. گولی مارنے کے بعد جب حملہور بھاگا تو زخمی پولیس والے نے ہی دوڑا کر اسے گولی مار کر زخمی کر دیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ 30 سالہ حملہور کا نام ایڈورڈ آرچر ہے اور وہ فلاڈیلفیا کا رہائشی ہے. پولیس کے مطابق حملہور نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس نے یہ حملہ اسلام کے نام پر کیا ہے اور یہ بھی کہ وہ دہشت گرد گروہ دولت اسلامیہ یا اسلامک اسٹیٹ کا حمایتی ہے. فلیڈلفیا کے پولیس کمشنر رچرڈ راس نے حملہور کے بیان کے بارے میں کہا
The suspect in question is a 30-year-old male from Yaton. He has a Philadelphia address as well, I believe. He has confessed to committing this cowardly act in the name of Islam.
حملہور نے یہ قبول کیا ہے کہ اس نے اسلام کے نام پر یہ بزدلانہ کام کیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ وہ مانتا ہے کہ پولیس والے ان قوانین کا دفاع کرتے ہیں جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہیں. پولیس کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ حملہور نے پولیس والے کو قتل کرنے کے ارادے سے ہی نزدیک سے گولیاں ماری تھیں. حملے میں پولیس والے کو بائیں بازو میں 3 گولیاں لگی ہیں اور اس کو گہرے زخم لگے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ 9 ملی میٹر کے جس پستول سے حملہ کیا گیا وہ 2013 میں ایک پولیس والے کے گھر سے چوری کی گئی تھی. حملہور کی جانب سے اسلام کے نام پر حملہ کرنے کے دعوے پر فلیڈلفیا شہر کے میئر جم کینی کا کہنا ہے کہ حملہور کے کام کا اسلام یا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. میئر جم کینی:
This is a criminal with a stolen gun who tried to kill one of our officers. Has nothing to do with being a Muslim or following the Islamic faith.
یہ ایک جرائم پیشہ شخص ہے جس نے چوری کی ہوئی پولیس کے پستول سے ہمارے ایک پولیس والے کو قتل کرنا چاہا. اس بات کا کسی کے مسلمان ہونے یا اسلام مذہب پر چلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جمعرات کی شب قریب 11 بجے کیے گئے اس حملے میں پولیس نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں حملہور کو پولیس کی کار پر گولی چلاتے دیکھا بھی جا سکتا ہے. اب پولیس فلیڈلفیا شہر اور یوڈون علاقے میں واقع حملہور کے گھروں پر چھاپے بھی مار رہی ہے اور یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا اس حملہور کے ساتھ اور لوگ بھی جڑے ہیں. جمعرات کو ہی امریکہ کے ٹیکسس اور کیلیفورنیا ریاستوں میں 2 مشتبہ اسلامک اسٹیٹ کے دہشت گرد بھی گرفتار کیے گئے ہیں. ادھر نیو یارک میں پولیس ڈپارٹمنٹ نے فلیڈلفیا شہر میں پولیس والے پر حملے کے بعد ایک میمو جاری کر کے شہر میں پولیس والوں کو یہ یاد دلایا ہے کہ دہشت گرد گروہ دولت اسلامیہ یا اسلامک اسٹیٹ نے اپنے حمایتیوں کو پولیس والوں اور امریکی فوجیوں اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں کو بھی حملے کا نشانہ بنانے کو کہا ہے اور انہیں ہوشیار رہنا چاہیے. نیو یارک میں دہشت گرد حملوں کے خطرے کے پیش نظر نئے سال کی شروعات سے ہی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. سلیم رضوی، نیو یارک.
اور اب چلتے ہیں جرمنی، جہاں چانسلر اینگلا مرکل نے ملک میں پناہ کے حصول کے قوانین سخت کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ اعلان انہیں اپنی پارٹی اور سم کی جانب سے دباؤ کے بعد ایسے حالات میں کرنا پڑا ہے جب جرمن شہروں میں آنے والے شام اور دیگر ملکوں کے پناہ گزینوں پر حال ہی میں چوریوں اور خواتین پر جنسی حملوں کے الزامات سامنے آئے ہیں. تفصیل ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر نے یکجا کی ہے.
شام سمیت مشرق وسطی اور افریقہ سے آنے والے مہاجرین کے لیے دیگر یورپی ملکوں کی نسبت جرمنی نے زیادہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا. 10 لاکھ سے زیادہ مہاجرین کو گزشتہ سال کے دوران جرمنی میں ڈیرے ڈالنے کا موقع دیا گیا، لیکن نئے سال کا سورج چڑھتے ہی چانسلر اینگلا مرکل کی نرمی زبردست تنقید کی زد میں آ گئی جب نئے سال کی آمد کی تقریبات کے موقع پر کئی شہروں خصوصاً کولون میں چوریوں اور خواتین پر جنسی حملوں کے واقعات میں متاثرین نے بیشتر مجرموں کے ظاہری خد و خال شمالی افریقی اور عرب بتائے. کولون میں چوری کی وارداتوں کے 31 مشتبہ افراد میں سے 18 پناہ گزین نکلے، جبکہ جنسی حملوں اور ریپ کے واقعات میں 21 افراد زیر تفتیش ہیں جن کی شناخت تاحال ظاہر نہیں کی گئی. ہیمبرگ اور سٹٹگارٹ سے بھی اسی نوعیت کی شکایات سامنے آئیں. چانسلر اینگلا مرکل پر اپنی ہی پارٹی کرسچن ڈیموکریٹس کے اراکین کا دباؤ بڑھ گیا کہ مہاجرین کے لیے نرمی کی حکمت عملی پر نظر ثانی کی جائے. چنانچہ آج انہوں نے مینس شہر میں پارٹی اجلاس کے بعد اعلان کیا کہ جو مہاجرین جرائم کے مرتکب ہوں گے انہیں پناہ نہیں ملے گی اور اس کے لیے قانونی ترامیم کی جائیں گی.
ایسے اعمال کے لیے جہاں کہیں قوانین ناکافی ہیں انہیں تبدیل کرنا اہم ہے. قوانین میں ہماری سیاسی خواہشات کی عکاسی ہونی چاہیے، جن کا اظہار ہم نے مینٹس کے اعلامیے میں کیا ہے، لیکن قوانین کا اصل معنوں میں طلاق بھی ہونا چاہیے.
جرمنی کے موجودہ قوانین کے تحت پناہ کے طلبگاروں کو تبھی زبردستی ملک بدر کیا جا سکتا ہے جب انہیں کسی جرم میں 3 سال کی سزا ہوئی ہو یا ان کے اپنے ملک میں انہیں کوئی خطرہ نہ ہو. نئی تجاویز کے تحت کسی بھی سزا یافتہ پناہ گزین کو ملک بدر کیا جا سکے گا. مجوزہ ترامیم کی پارلیمانی منظوری ہونا باقی ہے. نئے سال کی آمد پر جو ہوا اس پر جرمن چانسلر کو نہ صرف اپنے حامیوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا بلکہ نامہ نگاروں کے مطابق امیگریشن کے مخالف قوم پرستوں کے موقف میں بھی دوبارہ جان پیدا ہو گئی. انتہائی دائیں بازو کی قوم پرست پیگیدہ کی جانب سے کولون میں آج احتجاجی مظاہرے بلائے گئے، لیکن ان قوم پرستوں کی مذمت کے لیے بھی کولون میں لوگ جمع ہوئے اور مہاجرین کے نام پر قوم پرستی کو نازی نظریات سے جوڑا. قوم قوم پرستوں کے یہ مخالفین کولون میں نعرے لگا رہے ہیں کہ مشرق ہو یا مغرب، نازی بیماری مرد آباد۔ جرمنی میں پناہ کے قوانین میں سختی کی ترامیم کا اعلان کرتے ہوئے اینگلا میرکل نے کہا کہ حال ہی میں آنے والے مہاجرین ہوں یا پہلے سے موجود تارکین وطن، سب کو جرمن اقدار اور معاشرے میں ضم ہونا پڑے گا۔
جو مہاجرین آ رہے ہیں ان سے ہمیں یقیناً یہی توقع ہے کہ وہ معاشرے کا حصہ بنیں گے، لیکن اگر جرائم ہونے لگیں تو وہ لوگ جو خود کو قانون کے دائرے سے باہر سمجھیں انہیں خمیازہ بھگتنا ہوگا، نہ صرف پناہ کے طلبگار بلکہ وہ لوگ بھی جن کے پاس جرمن شہریت ہے۔ ہم نے مینٹس اعلامیے میں سزاؤں کا تعین کر دیا ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کو معطل سزا ملی یا قید ہوئی اس کی پناہ کا حق یا اس کی شہریت سب چھین لیا جائے گا۔
جرمنی میں مسلمانوں سمیت دیگر مذہبی اور نسلی اقلیتوں میں تشویش پیدا ہو گئی کہ چند ایک لوگوں کی غلطیاں کئی لوگوں کا مستقبل داؤ پر لگا سکتی ہیں، کیونکہ مجوزہ قانونی ترامیم سے سب کو ایک ہی چھڑی سے ہانکا جا سکتا ہے۔ کشیدگی اور عدم برداشت کی نئی فضا کے باوجود جرمنی نے مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب یہ سوالات بڑھ رہے ہیں کہ کب تک اور کس قیمت پر۔
یہ تھے ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر، سیربین ابھی جاری ہے۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب شہزادہ۔
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
بھائی، آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139۔
اور اب بالی ووڈ کی فلمی دنیا سے رنگا رنگ اور چٹپٹی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کے ساتھ ہماری ساتھی نصرت جہاں۔
بی بی سی
کسی کو پتا یاد ہو نہ ہو، کترینہ کیف کو سلمان خان کا پتا ضرور یاد ہے، تبھی تو کیف جا پہنچی سلمان کی فلم سلطان کے شوٹ پر۔ کیوں؟ پھر خبریں ہیں کہ کترینہ چاہتی ہیں کہ سلمان اپنی فلم سلطان میں انہیں اپنے اپوزٹ لیڈ رول میں سائن کروا دیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کترینہ کی کوششیں کیا رنگ لاتی ہیں اور سلو بھائی کی نظر کرم ایک بار پھر ان پر ہوگی بھی یا نہیں۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ آج بالی ووڈ میں سنیے گا سوناکشی سنہا کے کمنٹس اپنے کام اور ایوارڈز پر۔ امیتابھ بچن کیا سوچتے ہیں انڈسٹری کی نئی پیڑھی کے بارے میں؟ فرحان اختر کس طرح بنے ایکشن ہیرو؟ اور ہاں، آج بات کریں گے انڈسٹری کی ماں کی۔ فرحان اختر اور ایکشن کی بات کی جائے تو اس کا نمونہ بھی حاضر ہے، اور وہ ہے اس ہفتے ریلیز ہونے والی فلم وزیر۔ مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا۔ فلم میں فرحان کے ساتھ ہیں امیتابھ بچن اور ادیتی راؤ حیدری۔ تو ارنب، وزیر کے بارے میں کیا کہیں گے؟
جی ہاں, ودو ونود چوپڑا کی ایک فلم آئی ہے جو ان کی پروڈیوسڈ فلم ہے وزیر, جو کہانی انہوں نے 30 سال پہلے لکھی تھی اور بہت سال پہلے بنانا چاہتے تھے, تو اس لیے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھی کہ, اور ساتھ میں فرحان اختر بھی ہیں جو خود ڈائریکٹر بھی ہیں اور ایکٹر بھی ہیں. فرحان نے ایک ATS سپاہی کا رول کیا ہے, بہت فٹ ہیں وہ, دیکھنے میں بہت اچھے لگے, انہوں نے کہیں ویٹ گین کیا ہے تو کہیں لوز بھی. امیتابھ بچن بناوٹی لگے ہیں کافی حد تک, کیونکہ امیتابھ بچن اتنی بڑی شخصیت ہیں, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کسی نئے کردار میں آئے. دیکھیے فلم تھرلر ہے اور ایج آف دا سیٹ ہے کہیں کہیں فرسٹ ہاف میں, لیکن سیکنڈ ہاف میں پورا جو تھرلنگ مومنٹس ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں جب کہانی انریول کرنے لگ. میں وزیر کو 5 میں سے 2.5 دوں گا.
پبلک کو فلم کیسی لگی؟
امیزنگ, فینٹاسٹک, بہت صحیح فلم تھی, امیزنگ ورک آن چیس, تھرلنگ, امیزنگ, سسپنس تھا اینڈ میں, بہت مزہ آیا.
4 نمبر سے سمجھ لے 3 نمبر تک دے سکتے تھے.
اچھی تھی, بہت اچھی تھی, کافی نئی اسٹوری تھی اور کافی انگیجنگ تھی.
آپ کو کچھ نہیں ہوگا پنڈت جی, وعدہ کرتا ہوں.
فلموں میں کافی انٹینس رولز کیے ہیں, لیکن وزیر میں فرحان نے غالباً پہلی ان کی ایکشن رول کیا, تو کیسا رہا آپ کا تجربہ؟
I've directed it in the past, مطلب لکش میں, مطلب بہت ایکسٹینسو ایکشن ہم نے شوٹ کیا, بہت بہت مشکل انوائرمنٹ میں, ڈان میں بھی مطلب بہت سارا ایکشن کیا ہے میں نے, تو مائی فیملیئرٹی آف بینگ ایزی اراؤنڈ اٹ واز دیئر, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کیسے ہوتا ہے, کتنا پریکٹس ٹریننگ اور یو نو لائک کیمرہ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو میک اٹ لک افیکٹو, تو یہ سب جانکاری تھی. سو آئی واز جسٹ, آئی ہیڈ اے گریٹ ٹائم.
فرحان, یہ رول کر کے آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ایک ورسٹائل ایکٹر ہیں.
تاکتے رہتے تجھ کو سانج سویرے.
اپنے کریئر کے آغاز میں ایک کے بعد ایک دھڑا دھڑ ہٹ فلمیں دینے والی سوناکشی سنہا آج کل پردے پر کم اور ایوارڈز فنکشن میں زیادہ نظر آ رہی ہیں. جی, ایوارڈ لینے نہیں بلکہ ان تقریبات میں پرفارم کرنے. تو سوناکشی, کیا خیال ہے, ایوارڈز لینے کے لیے بھی کچھ محنت کر لیں؟
بہت زیادہ کڑی محنت کرنی پڑے گی. آئی تھنک ایک چانس ملا تھا بٹ وہ چھوٹ گیا. نو وریز, بٹ آگے جا کر ابھی بہت سمے باقی ہے, بہت کام کرنا ہے, اچھا کام کرنا ہے, محنت سے کام کرنا ہے, اینڈ جب انہیں لگے گا کہ آئی ایم ورتھی انف, آئی ایم شور دیٹ دے ول گیو اٹ ٹو می. آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر.
ویسے سوناکشی جی, ابھی تک آپ کو قسمت سے بڑے بینرز اور بڑے بڑے ہیروز کے ساتھ کام ملا, اب اپنا ٹیلنٹ پروف کرنے کے لیے واقعی آپ کو کڑی محنت کرنی ہوگی. بالی ووڈ میں بگ بی نے جتنی لمبی اننگز کھیلی ہے, یا یوں کہا جائے کہ کھیل رہے ہیں, وہ بھی اپنے آپ میں ایک مثال ہے.
ارے دیوانو, مجھے پہچانو, کہاں سے آیا.
بچن صاحب نے ہر طرح کے فنکاروں اور فلم ساز کے ساتھ کام کیا ہے, اور جونیئر سے جونیئر فنکار کے ساتھ کام کرتے وقت وہ یہ احساس تک نہیں ہونے دیتے کہ وہ انڈسٹری کے اتنے بڑے فنکار ہیں, اور ہمیشہ ہی نئی پیڑھی سے کچھ سیکھنے کی بات کرتے ہیں.
میرا بہت بڑا سوبھاگیہ ہے کہ مجھے افسر ملتا ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا, اور جب بھی میں ان لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں بہت ہی آشچرجنک ہو جاتا ہوں, کیونکہ اتنا خوبصورت کام کرتے ہیں یہ سب, اپنے اندر بہت ساری کمیاں جو ہیں وہ دکھنے لگتی, اور میں امید کرتا ہوں کہ ان سے کچھ سیکھ سکوں گا, کیونکہ جتنی بھی نئی پیڑھی ہے یہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں اور اتنے ویل پریپیئرڈ ہیں. جب بھی میں آج کل کی فلمیں دیکھتا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنی پہلی یا دوسری فلم میں اتنا بڑھیا کام کیسے کر لیتے ہیں. میں تو آج بھی 45 سال بعد بھی سیکھ ہی رہا ہوں, لیکن وہ سب تک لیے تیار ہے.
امیت جی, یہ تو آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ انڈسٹری کی اس نئی پیڑھی کے لیے ایک انسپریشن ہے.
آج میرے پاس بلڈنگیں ہیں, پراپرٹی ہے, بینک بیلنس ہے, بنگلہ ہے, گاڑی ہے, کیا ہے تمہارے پاس؟
میرے پاس مال.
ایک زمانہ تھا جب ہندی فلموں میں ایک ہیرو ہوتا تھا, ایک ہیروئن, ایک ویلن, اور ان سب سے امپورٹنٹ ہوتی تھی ماں. جی ہاں, ایک زمانہ تھا جب ہیرو کی غیرت اور غصے کو للکارنے کے لیے فلم میں ایک ماں کا کردار بڑا ضروری تھا. تقریباً ہر ہیرو کی ماں ہوا کرتی تھی نیرو برائے, नीरू प्राय ने 50 साल के फिल्मी करियर में 275 फिल्मों में काम किया।
लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना बड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं।
और 70 से 80 की दिहाई के दौरान उन्होंने रोती बिलकती गुर्बत की मारी और सताई हुई माँ की किरदार अदा किए।
माँ जल्दी करो ना, बड़े जोर से भूख लग रही है।
इतना बड़ा हो गया लेकिन अपने हाथ से नहीं खा सकता है।
मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो भी तुम्हारे हाथ से खाऊंगा।
अरे तब तक मैं थोड़ी रहने वाली हूँ।
काफी साल पहले बीबीसी के साथ एक गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि उनका फिल्मी सफर कैसा रहा।
सफर तो बहुत अच्छा था क्योंकि करीब मैंने अभी 50 इयर्स पूरे किए और तकरीबन 475 मूवीज मैंने की और हर तरह के रोल किए। पहले मैंने गुजराती फिल्म की 3-4, उसके बाद फिर माइथोलॉजिकल फिल्म की और तकरीबन 40 माइथोलॉजिकल फिल्म मैंने की।
इस दुनिया में नहीं है। उनका असली नाम कोकिला बेन था और 1949 में उन्होंने फिल्म हमारी मंजिल से डेब्यू किया था। 1953 में फिल्म दो बीघा जमीन से लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी खास जगह बनाई थी। निरुपराय ने पहली बार माँ का रोल फिल्म मुनीम जी में किया था।
पहली बार मुनीम जी में किया मदर रोल, पर उसकी कहानी पहले मुझे जो सुनाई गई थी तो उसमें हीरोइन जैसे मदर इंडिया कैसे है, शादी होती है फिर विडो हो जाती है फिर मदर होती है, तो इसलिए मैंने कहा कि तो बहुत अच्छा है। और उस वक्त मैं हीरोइन के रोल प्ले कर रही थी तो मैंने कहा भाई इसमें अपनी एक्टिंग का बहुत स्कोप है तो करना चाहिए। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वो रोल तकरीबन कट गया और एक हीरोइन आ गई उसमें और मेरा मदर का रोल था वो उन्होंने ज्यादा रखा और वो भी देवानंद की मदर। और फिर मुझे उस पिक्चर से इतना डिप्रेशन आ गया था कि मैंने कहा मैंने क्यों किया, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, लोग मुझे मदर के रोल ये करेंगे। लेकिन वो पिक्चर में मुझे अवार्ड मिला बेस्ट सपोर्टिंग, तो उसके बाद फिर मैंने नहीं की थी बीच में।
अमिताभ की माँ के रूप में पहचानते हैं क्योंकि उन्होंने फिल्म दीवार, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, मर्द, सुहाग, गिरफ्तार और गंगा जमुना सरस्वती जैसी फिल्मों में अमिताभ की माँ का किरदार अदा किया था। 1999 में वो आखिरी मर्तबा अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। जब उनसे पूछा गया कि वो उस जमाने और आज की फिल्मों में क्या फर्क समझती हैं, तो उनका कहना था
तरह से एक कवर अप करते थे कि मालूम नहीं पड़े कि भाई वल्गर लग रहा है, उसके फूलों की माला डालते थे और पेट पे और हाथ पे हम लोग नेट लगाया करते थे, स्किन नेट, तो उतना भी कवर करते थे। लेकिन उसमें जो सेक्स अपील लगती थी वो आज नहीं है क्योंकि आज इतना ओपन है कि अभी कुछ रहा ही नहीं है।
मेरे सुने जीवन
के किरदारों ने हिंदी फिल्मों में माँ की जो जगह बनाई थी वो आज भी लोगों के दिलों में ताजा है।
हाँ बेटे, ये सब तेरे ही कारण हुआ, तो इतनी तकलीफ उठाकर हमें यहाँ नहीं लाता तो हमें हमारा बेटा कैसे मिलता। तू हमेशा सुखी रहे, भगवान करे तुझे हमारी उम्र लग जाए।
तो ये था आज का बॉलीवुड राउंड अप, कैसा लगा आपको? तो अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखे अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
अगर आप बॉलीवुड राउंडअप दोबारा सुनना चाहें, सैरबीन सुनना चाहें, दूसरी ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स हैं सुनना चाहें और देखना चाहें तो मौजूद है हमारी वेबसाइट जहां हरदम बदलती आलमी सूरत हाल के बारे में ताज़ा तरीन खबरें और तज्जिये भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। पता है bbcurdu.com। और आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो खबर सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है वो है एक फ़लस्तीनी और एक इसराइली के इश्क के बारे में। पता एक बार फिर सुन लीजिए bbcurdu.com। सरबीन यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। आज प्रोग्राम एडिटर थे सखलैन इमाम, प्रोड्यूसर नाजिया मेमन, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे टॉम वार्ड और इस्लामाबाद में खुर्रम उबैद। उमर आफरीदी और सरबीन की टीम को इजाजत, खुदा हाफिज। आखिर में खबरों के खुलासे के लिए चलते हैं मासूमा मलिक के पास।
पाकिस्तान का कहना है कि सऊदी अरब ईरान कशीदगी में कमी के लिए वो वक्त आने पर अपना किरदार अदा करेगा। उधर ईरान ने अक्वामे मुत्तहिदा को लिखे एक खत में सऊदी अरब पर मसले की मुनाफरत फैलाने का इल्जाम आयद किया है, जबकि कहा है कि खुद वो मशरक़ वुस्ता में कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता है। अफगानिस्तान में हुकाम के मुताबिक सूबे नंगरहार में एक अमरीकी ड्रोन हमले में शिदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के कम अज कम 17 जंगजू मारे गए हैं। उधर पाकिस्तान के कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान में भी हुकाम ने अमरीकी ड्रोन हमले में 4 अफराद की हलाकत का दावा किया है। तुर्क फौज का कहना है कि जनूब मशरकी इलाके में एक ताज़ा कार्रवाई के दौरान उन्होंने कुर्द मलिशिया पीकेके के 18 अफराद को हलाक कर दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक इमदादी काफले अद्वियात और खुराक लेकर कल सुबह तक मैसूर शामी कस्बे मदाया पहुंच सकेंगे। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।